السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کچھ خاص اور ضروری باتیں بیان کرنی ہیں. تھوڑا دھیان سے سن لیا جاوے. تین دن پہلے اعلان کیا تھا کہ ہماری قوم کے بہت سے بھائی اور بہت سی ہماری بہنیں جو فون پر اپنے دیش کے باہر دوسرے دیش میں دوسرے لوگوں سے بات چیت کرتے ہیں, تو بعض دفعہ بڑے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں, گھر والوں کو بہت ساری تکلیفیں اٹھانی پڑ جاتی ہیں. اس سلسلے میں کچھ ضروری باتیں ہیں جس کی طرف مجھے حکومت کی طرف سے بھی, کچھ خاص آفیسروں کی طرف سے کچھ باتیں کہی گئی ہیں کہ ان باتوں کی طرف اپنی قوم کو تھوڑی توجہ دلا دو تاکہ کوئی نردوش اور مظلوم ہمیشہ کے لیے جیل کی سلاخوں کے پیچھے نہ جاوے. تو جو ضروری باتیں مجھے بتائی ہیں اس کی طرف, اور جو ہمارے ساتھ بھی قصہ پیش آ گیا, تو اس سلسلے میں جو باتیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی, کانوں سے سنی, تو وہ باتیں آپ کو خاص طور پر کہنا چاہتا ہوں تاکہ ہماری پوری قوم کسی بھی فتنے کا شکار نہ ہو. سب سے پہلی بات یاد رکھیں کہ جب دیش ہمارا انگریزوں سے کے شکنجے سے آزاد ہوا, تو آزادی کے وقت دو گروپ بن گئے, بلکہ یوں سمجھو کہ تین گروپ بنے. دو گروپ کی چاہت یہ تھی کہ دیش ہمارے ہاتھ میں آ جاویں, جس میں ایک گروپ مسلمانوں کی ایک جماعت تھی, اور دوسرے گروپ میں کچھ ہمارے ہندو بھائیوں کی ایک جماعت تھی, جن کی چاہت یہ تھی کہ ہمارے دیش میں ستہ حکومت آوے, اور تیسری جماعت میں ہندو بھی تھے مسلمان بھی تھے, جن کی چاہت یہ تھی کہ دیش سب کا سب جو پہلے سے ہندوستان جو بہت بڑا ملک تھا, جس میں پاکستان بھی تھا, افغانستان بھی تھا, برما بھی تھا, سری لنکا بھی تھا اور ہندوستان, یہ سارے مل کر ایک ہندوستان کا ہی نام تھا. اس تیسری جماعت کی چاہت یہ تھی کہ یہ سارے ملک ہندوستان کے نام سے جو پہلے سے ہیں اسی نام سے پہچانے جاویں, اور اس میں حکومت ہندو مسلمان دونوں مل کر آپس میں محبت کے ساتھ کریں. تیسری جماعت کی چاہت سوچ بڑی اچھی تھی, لیکن چونکہ وہ لوگ اس وقت بڑے عہدوں پر نہیں تھے اس لیے ان کی بات نہیں مانی گئی, نہیں سنی گئی. دو گروپ جو رہ گئے, جس میں ایک گروپ کا کہنا تھا کہ ہندوستان کا ایک ٹکڑا ہمارے ہاتھ میں آ جاویں, اور دوسرا گروپ یہ چاہتا تھا کہ پاکستان کا علاقہ ہمارے ہاتھ میں آ جاویں. چونکہ انگریز کی چاہت یہ تھی کہ ہندو مسلمان آپس میں چین سکون سے نہ رہیں, آپس میں ہمیشہ لڑتے رہیں, اس لیے انہوں نے فیصلہ بھی اسی طریقے کا کیا, دونوں دیش کے ٹکڑے کر دیے. اس وقت کچھ ہمارے مسلم بھائی وہ تھے کہ جنہوں نے ہندوستان کو چھوڑ کر پاکستان کا رخ کر لیا, اور ہمارے جو باپ دادا تھے جو بہت سمجھدار بھی تھے, انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہمیں اپنے دیش میں ہی رہنا ہے. جس وقت دیش آزاد ہو رہا تھا اور ہمارے کچھ لوگ پورے دیش کے, صرف گودھرا کے نہیں پورے دیش کے مسلمان پاکستان کا رخ کر رہے تھے, اس وقت مولانا ابوالکلام آزاد رحمت اللہ علیہ ہندوستان کی دہلی کی سب سے بڑی مسجد جامع مسجد پر لوگوں کے گریبان پکڑ پکڑ کر روک رہے تھے, اور دہلی مسجد پر بیان دے رہے تھے، اس وقت وہ سمجھا رہے تھے کہ بھائی یہ دیش آپ کن کے حوالے چھوڑ کر جاتے ہو، اس دیش میں صدیوں تک مسلمانوں نے حکومت کی ہے، خون پسینہ بہا کر اس دیش کو خوبصورت بنایا ہے، اس میں عالی شان شاندار تعمیرات ہیں جو مسلمانوں کی پہچان ہیں، آپ ان سب کو چھوڑ کر کہاں جاتے ہو؟ اسی دیش میں رہو، یہاں رہو گے محبت سے رہو گے، یہاں آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ دوسری طرف اگر آپ نہیں مانتے ہیں اور پاکستان جاتے ہی ہو، تو پھر اس وقت انہوں نے بڑے دکھ کے ساتھ ایک بات یہ فرمائی تھی کہ وہاں جانے کے بعد تمہیں کبھی چین سکون نصیب نہیں ہوگا، وہاں جانے کے بعد ہمیشہ تمہیں مہاجر کہا جائے گا کہ تم اس دیش کے نہیں ہو، دوسرے دیش سے ہجرت کر کے آئے ہو، جبکہ ہندوستان میں تمہیں کبھی یہ تانا نہیں ملے گا کہ تم دوسرے دیش کے ہو۔ اس اللہ کے بندے نے اس وقت جو باتیں کہی تھی، آج 100% یہ حالات ہمارے سامنے ہیں۔ وہاں جانے والے ہر گھڑی تڑپ رہے ہیں، وہاں انہیں چین سکون نہیں ہے۔ 100 روپے کے لیے، ایک معمولی موبائل کے لیے لوگوں کی جان لے لینا معمولی کام ہے، وہاں پہ ہم سب سنتے ہیں گھر سے نکلتے ہی فوراً موبائل ہمارے حوالے کر دو، جیب سے پیسے ہمارے حوالے کر دو، نہیں دیا فوراً وہاں شوٹ کر دیتے ہیں۔ وہاں آدمی 24 گھنٹے بے چینی میں ہے، اور ہمارے جو لوگ گئے اور پورے دیش سے لوگ گئے ہیں، ان کی الگ کالونیاں بنائی گئی، الگ سوسائٹیاں بنائی گئی، اور آج تک ان کو وہاں یہی رقم ملا ہوا ہے کہ یہ مہاجر لوگ ہیں، ہجرت کر کے آئے ہیں، جبکہ اس کے بالمقابل ہم یہاں پر بہت شانتی سے ہیں، بہت امن سے ہیں، ہمیں نماز سے نہ روکا جاتا ہے، نہ قرآن کی تلاوت سے روکا جاتا ہے، نہ دین پر چلنے سے روکا جاتا ہے، بالکل آزادی کے ساتھ ہم یہاں جی رہے ہیں، اور یہاں کوئی ایسے حادثے نہیں ہوتے جو وہاں ہوتے ہیں۔ بم دھرا کے وہاں مسجدوں میں ہوتے ہیں، مدرسوں میں ہوتے ہیں، اسکول میں ہوتے ہیں، چلتے چلتے آدمی کی جان لے لینا بہت آسان کام ہے وہاں پہ، جبکہ ہمارے یہاں یہ کوئی چیز نہیں ہے، بہت شانتی ہے۔ ہمارے باپ داداؤں نے جو سوچ کر اس دیش کو اپنا وطن بنایا تھا، وہ یہی سوچ کر کہ ہم یہاں محبت سے رہیں گے، پیار سے رہیں گے، شانتی سے رہیں گے، چین سکون کے ساتھ، عزت کے ساتھ زندگی بسر کریں گے، وہ اپنے وقت پر بہت اچھا فیصلہ تھا، اور ہم انہی کے طرز پر ہیں کہ ہمیں یہ دیش بہت پیارا ہے، ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہم نے ولادت جنم اسی دیش سے لیا ہے، تو انشاءاللہ موت بھی ہماری اسی دیش میں ہوگی، ہم کھانا یہیں پہ کھاتے ہیں، پانی یہی اسی دیش کا پیتے ہیں، اسی زمین کا پانی پیتے ہیں، مر کر کفن اوڑھ کر اسی زمین میں دفن ہوتے ہیں، تو پھر زندگی کی ساری وفاداریاں ہماری اسی دیش کے ساتھ ہوگی، ہم اس دیش کے ساتھ غداری بے وفائی نہیں کر سکتے۔ کوئی بے وفائی غداری کرتا ہے جان بوجھ کر یا بھولے سے انجانے میں بھی کر رہا ہے، تو وہ شریعت کا بھی مجرم ہے، اور قانون کا بھی، اور اخلاقی لائن سے بھی مجرم ہے، پاپی ہے، گنہگار ہے۔ تو سب سے پہلے اپنے دماغ میں بات بٹھا لیں کہ یہ دیش ہمارا ہے، ہمیں اسی دیش میں ہم نے جنم لیا ہے، اسی دیش میں مرنا ہے، ہماری ساری وفاداریاں اسی دیش کے ساتھ رہے گی، ہمیں رہنا یہاں پہ ہے، تو ہم کسی اور دیش کا نعرہ کیسے لگا سکتے ہیں؟ بے وقوفی ہیں، نا سمجھی ہیں کہ کھائے اس دیش کا، رہے اس دیش میں، نمازیں اس دیش میں پڑھیں، سب کچھ اس دیش میں ہمارا ہو، اور ہم پاگل بن کر کسی اور دیش کے نعرے لگا میں، یہ بے وقوفی ہیں۔ لہذا ایک بات تو ذہن میں بٹھا لیں کہ ہم انشاءاللہ اس دیش کے وفادار ہیں، وفادار بن کر رہیں گے، اور اس دیش میں شانتی کے لیے، امن کے لیے، سکون کے لیے ہم سے جو سکتا ہے کریں گے۔ قانونی اعتبار سے بھی کوئی بھی قانون ہم نہیں توڑیں گے۔ دیش کا سب سے بڑا قانون ہوتا ہے کہ لوگ دیش کے وفادار بن کر رہیں۔ دنیا کے ہر دیش کے اندر کوئی بھی جرم ہو تو اسے حکومت معاف کر سکتی ہے، لیکن ایک گناہ اتنا سنگین ہے کہ دنیا کی کوئی بھی حکومت اسے معاف نہیں کر سکتی، اور وہ ہے دیش کے ساتھ بے وفائی، غداری۔ غداری اور بے وفائی کو صرف ہندوستان نہیں، دنیا کا کوئی بھی ملک اپنے دیش میں رہنے والوں کی بے وفائی اور غداری کو برداشت نہیں کر سکتے۔ لہذا ہم اس دیش کے الحمدللہ اب تک وفادار ہیں، اور انشاءاللہ موت تک وفادار رہیں گے، اس بات کا تہیا کرنا ہے۔ اب اس کے علاوہ چونکہ ہمارے لوگ، ہمارے جگر کے ٹکڑے، ہمارا خون جو آزادی کے وقت تقسیم ہو گیا، آدھے ہمارے بلکہ آدھے سے زیادہ دوسرے ملک میں، پاکستان میں چلے گئے، تو چونکہ خون کا رشتہ ہے، وہ محبتیں، وہ رشتہ تم نہیں بھلا سکتے، تو باتیں تو ہوتی ہیں فون پر، وہ گناہ نہیں ہے۔ ہمارے رشتہ دار ہیں، ہم ان سے بات کریں، وہ گناہ نہیں ہے، لیکن باتیں محبت کی، خاندان کی ہیں، وہاں تک تو ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ دیش کے بارے میں کوئی بھی جانکاری ہم سے مانگے، چاہے وہ ہمارے خاندان کے لوگ ہو یا وہاں کے دیش کا کوئی بھی آدمی ہو، وہ ہم سے فون پر یوں کہے کہ بھائی آپ اپنے دیش کے حالات بتاؤ، تمہارے دیش میں کیا چلتا ہے، مسلمان کیسے ہیں، کاروبار کیسے ہیں، وہ حکومت کیسی ہیں، فوج کیسی ہیں، پولیس کیسے ہیں، سینا کیسی ہیں، اس قسم کی باتیں کریں تو ہم اس کا جواب نہ دیں، فون کٹ کر دیں، ویڈیو کال سے پرہیز کریں۔ یہ باتیں ہمیں وہاں سے بتائی گئی ہیں کہ کہو ویڈیو کال سے جو ہے پرہیز کریں، بچاؤ کریں۔ آپ ویڈیو کال سے بات کر رہے ہیں، آپ کو پتا نہیں ہے کہ ویڈیو کال میں پورا منظر وہاں دکھ رہا ہے، وہاں کا منظر آپ دیکھ رہے ہیں، کوئی غلط آدمی ہے تو ویڈیو کے راستے سے ہماری دیش کی ماہیتی چپ چاپ لے سکتا ہے، اور ہم پر دہشت گردی کا، آتنکوادی کا الزام لگ سکتا ہے، اور ہم بڑی مصیبت میں پھنس سکتے ہیں۔ اس لیے کبھی بھی ویڈیو بات نہ کریں۔ ہم آپس میں باتیں چلاتے ہیں کہ بھائی ہمارا کیا پتا چلے گا، سب پتا ہوتا ہے، حکومتیں ایسے نہیں چلتی ہیں، انہیں سب پتا ہوتا ہے، آج نہیں تو 10 سال کے بعد بھی آپ کی پکڑ ہوگی، 25 سال کے بعد بھی ہوگی۔ لہذا ایسی باتوں سے بچیں، یہ کوئی بزدلی کی باتیں آپ کو نہیں بتاتے ہیں، یہ صحیح باتیں بتاتے ہیں، یہ کوئی بزدلی نہیں ہے، یہ سمجھداری کی باتیں ہیں کہ ہم اس طریقے سے، چھوٹی سی ہماری غلطی ہمیں پوری زندگی، ہماری لائف کو تباہ اور برباد کر سکتی ہیں۔ ہماری پکڑ ہو گئی اور ہم چلے گئے، اب وہ 20-25 سال وہ جیل میں سرتا رہے گا، اب اسے تھوڑی ٹینشن ہے، اسے تو 24 گھنٹے کھانا پینا آرام سے ملے گا بغیر محنت کے۔ تکلیف تو پیچھے رہ جانے والوں کو ہیں کہ جو چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں، بیوی ہیں، اگر بیوی چلی گئی تو اس کے معصوم معصوم بچے ہیں، ماں کے زندہ ہوتے ہوئے مسکین ہو گئے، باپ جیل میں چلا گیا تو باپ کے زندہ ہوتے ہوئے بھی بچے یتیم ہو گئے، کتنی دکھ کی باتیں ہیں، دل کو دہلا دینے والی باتیں ہیں۔ ایسا ہو رہا ہے ہمارے خاندان کے، دیکھتے ہیں شہر کے کچھ لوگ جیل کی سراخوں کے پیچھے ہیں، چھوٹی چھوٹی بھولے ہیں، ویڈیو کال کیا، ایسی کس قسم کی باتیں کی، یا نادانی میں کچھ باتیں بول دی، یا پیسے جو ہیں بینک سے ٹرانسفر کیے، یہ بھی گناہ کا کام ہے۔ آپ بینک سے پیسے لے رہے ہیں یا دے رہے ہیں دوسرے دیش والوں کو، تو آپ کو حکومت کو بتانا پڑے گا کہ ہم کیوں دے رہے ہیں یا کیوں لے رہے ہیں۔ آپ نے کوئی کاروبار کیا ہے، کیا کیا ہے، ٹیکس بچانے کے لیے زندگی خطرے میں ڈال دینا یہ اچھی بات نہیں ہے. آپ نے کاروبار کیا, اب آپ یہ سوچتے ہیں کہ حکومت کو بتائیں گے تو ٹیکس دینا پڑے گا. ٹیکس سے بچنے کے لیے اگر آپ نے چوری والا راستہ اختیار کیا, حکومت کو نہیں بتایا, بعد میں آپ کی پکڑ ہو گئی اسی بات کو لے کر کہ یہ پیسے آپ کے کھاتے میں کہاں سے آئے, آپ کو جواب دینا پڑے گا. آپ کا اکاؤنٹ ہے, مجھے پتا نہیں, تو پتا نہیں والی بات وہاں نہیں چلے گی. وہاں آپ صاف کہنا پڑے گا کہ یہ پیسے کہاں سے آئے اور کیوں آئے. اگر آپ نے جواب نہیں دیا تو آپ پر الزام لگے گا کہ کسی آتنکی دہشت گرد آدمی کو آپ نے حکومت کی کچھ معلومات دی, دیش کی معلومات دی, اس کی وجہ سے آپ کو پیسے ملے ہیں. یہ الزام لگ گیا تو یاد رکھنا پھر آپ کو ضمانت بھی نہیں ملے گی, کسی بھی کورٹ میں آپ کو ضمانت نہیں ملے گی. برسوں نہیں, آپ موت تک جیل کی سلاحوں کے پیچھے رہیں گے. آپ کا مقدمہ بیچ میں ہی رہے گا, نہ آگے بڑھے گا نہ پیچھے ہوگا, جہاں پہ وہیں پر لٹکا رہے گا. آپ کی لاش آپ کے گھر والوں کو ملے گی. اللہ ہم سب کی حفاظت کریں, لہذا ایسی بھولیں نہ کریں. پیسے جو ہے لینا دینا, اگر کاروبار کر رہے ہیں تو حکومت کو بتاؤ ٹیکس دو. ٹیکس کی چوری یہ جائز نہیں ہے, ٹیکس ادا کرو. اگر آپ نے چوری چھپے بینک میں ٹرانسفر کیے, آپ کو پوچھا, آپ نے جواب نہیں دیا تو آپ پر آتک کا الزام لگ سکتا ہے. اگر آپ نے جواب دیا تو پھر آپ کی ٹیکس کا جرمانہ کئی گنا بڑھ جائے گا کہ آپ نے چھپایا کیوں تھا. تب ٹیکس اتنا تھا تو اس سے 10 گنا دو, اور مہنگا پڑ جائے گا. تو دونوں باتوں میں ہمارا نقصان ہے کہ ہم نے پیسوں کا ٹرانسفر اگر نہیں بتایا, چھپایا, بعد میں پکڑے گئے, بعد میں بتائیں گے تو ٹیکس 10 گنا سے لے کر 100 گنا تک بھرنا پڑ جائے گا. نہیں بتایا تو کوئی اور الزام لگ جائے گا, ہمیشہ کے لیے جیل کی سلاخوں کے پیچھے چلے جاؤ گے. اس لیے ان ساری باتوں سے آپ بچیے, پرہیز کریں. جب مصیبت میں آؤ گے تو یاد رکھنا کوئی ساتھ میں کھڑا نہیں ہوتا. سب سے پہلے اپنے قریبی ہمیں چھوڑ کر چلے جاتے ہیں. ہمارے گھر میں ایسا ہی مسئلہ ہماری بہن کا پیش آیا کہ وہاں ایک بات چیت صرف ہوئی تھی. اب وہ اچھا ہوا تھا کہ بات چیت ہونے کے بعد وہ نمبر بلاک کر دیا تھا, اور برسوں گئے, 2018 میں وہ گئے تھے, وہ نمبر بلاک کر دیا. اب اتنے سالوں کے بعد یہاں کے جو آفیسر نہیں, پورے دیش کی 12 جو ہے برانچ ہیں اے ٹی ایس کی, این آئی آئی بولتے ہیں, 12 برانچ ہیں پورے دیش میں. تو لکھنؤ سے جو سیدھے حکومت کے نیچے لوگ کام کرتے ہیں وہاں سے یہاں آئے پوچھ تاچھ کے لیے. اور ابھی 2-4 مہینوں سے ہمارے اچھے خاصے نوجوان بھائیوں کو اور بہنوں کو پوچھ تاچھ کے لیے بلایا گیا, تو اس میں ان کا بھی نمبر لگ گیا کہ آپ کا یہ نمبر سے بات چیت ہوئی ہے. موبائل فوراً پہلے لے لیے, ان لوگوں نے چیک کیا تو پتا چلا کہ انہوں نے یہ نمبر تو کب سے بلاک کر دیا ہے, بند کر دیا ہے, بات چیت بند ہے. تو چھوٹنے کا ایک یہ بھی ذریعہ بن گیا. اور دوسری ایک وجہ یہ ہوئی کہ جس وقت حکومت کے کچھ لوگ آ کر خبر دی کہ آپ کو ابھی آنا ہے یا شام 4 بجے آنا ہے, دوپہر میں بات ہوئی, ہماری بہن فوراً چلی گئی جا کر اسی وقت. 4 بجے کیوں, ہم ابھی آتے ہیں, جا کر جواب دیا. 3-4 دن ہمیں جو ہے وہاں, 4-5 دن وہاں جانا پڑا, اور دن میں 5-5, 6-6, 8-8 گھنٹے جواب دینے پڑے چھوٹی سی بات کے لے کر. اب چونکہ آفیسروں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اچھی طرح تحقیق کریں, مجھے ایک بات ایک بڑے آفیسر نے بتائی کہ دیکھو آپ لوگ تو آسانی سے بول دیتے ہیں کہ یہ جن کو جو چاہے کر دے, ایسا نہیں ہوتا ہے. ہمیں ایک آدمی کو جیل میں ڈالنے کے لیے پروف چاہیے, بغیر پروف کے کسی کو اندر لے نہیں سکتے, اور جو اندر ہیں اس کو بغیر پروف کے باہر نکال نہیں سکتے. پروف لانا پڑتا ہے ورنہ ہماری پکڑ ہو جاتی ہے, کورٹ ہماری پکڑ کرے گی, ہماری نوکری خطرے میں, اور ہم تکلیف میں آ جاتے ہیں. اس لیے ہم جو تحقیق کرتے ہیں وہ اس لیے کرتے ہیں, چھان بین اس لیے زیادہ کرتے ہیں کہ معاملہ ہو جو بالکل صاف اور کلیئر کھل کر آ جاوے. اب وہ ان کی ذمہ داری ہے. اب ہمارے لوگ کہ بھائی دن میں دس دس گھنٹے تھک گئے, پریشان ہو گئے, پانچ پانچ آدمی دس دس آدمی آفیسر لے کر بیٹھتے ہیں اور کیسے کیسے سوال کرتے ہیں, ہمیں تو یاد بھی نہیں رہا. یہ سب ہمارے لوگ وہاں عذر کرتے ہیں, یہ عذر وہاں نہیں چلیں گے. آپ نے جتنی باتیں کی ہیں ساری باتوں کا جواب دینا پڑے گا. اب وہاں پوچھ تاچھ ہماری جو چار پانچ دن بہن سے پوچھ تاچھ, مجھے بھی بلایا گیا, میں نے بھی جو ہے جواب دیے, سب لکھوانا پڑتا ہے, ایک ایک بات پیڑیوں کا نسلوں کا لکھا جاتا ہے. تمہارا اوپر کا خاندان, نیچے کا خاندان, چچا چچا کی اولادیں, ان کی شادیاں, ان کی جو ہے لڑکوں کی, جو چچا کے لڑکوں کی, ماموں کے لڑکے, پھوپھیوں کے لڑکے, خالاؤں کے لڑکے لڑکیاں, ان کی شادیاں کہاں ہوئی, کہاں رہتے ہیں, ان کے گھر والے کیا کاروبار کرتے ہیں, نسلوں کا لکھوانا پڑتا ہے, بہت مہنگا پڑتا ہے. آٹھ گھنٹے مجھے لکھوانے میں لگے, آٹھ گھنٹے. اور پھر دوسری طرف وہ بہن سے پوچھ تاچھ. اب عورت ذات تو یوں بھی نازک ہوتی ہے, تھک جاوے, اور ہماری قوم کی تو بہنیں انہوں نے وہ دنیا بھی دیکھی بھی نہیں ہے, اتنی زیادہ گھومی بھی نہیں ہے. اب انہیں کیا پتا, اب وہ بار بار ایک بات کہ بھائی آپ کو کچھ پوچھا تھا, وہاں کیا بات کہیں, کیسے کہیں, کیوں گئے تھے, ہر ہر بات کا ایک دفعہ نہیں پچاس پچاس دفعہ جواب دینا پڑا. لیکن اچھی بات یہ ہوئی کہ جب بھی بلایا وقت سے پانچ دس منٹ پہلے وہاں پہنچ گئے. آخر میں کہا گیا کہ آپ کو احمد آباد آنا پڑے گا, ETS آفس, وہاں آپ کو آ کر جواب دینا پڑے گا, کپڑے ساتھ میں لے کر آنا, وہاں آپ کا فیصلہ ہوگا کیا آپ آزاد ہوتے ہیں یا آپ کی پکڑ ہوتی ہے. اب وہاں ہم پہنچے تو وہاں میں آٹھ بجے صبح بلایا گیا, تو ہم نے سات بج کر پچپن منٹ پر وہاں پہنچ کر ان کو فون کر دیا کہ ہم آپ کی جگہ پر پہنچ گئے ہیں. پھر وہاں دس گھنٹے چلا, صبح سے شام پانچ بجے ہم فری ہوئے ہیں, پھر ہم وہاں سے نکلے ہیں. اس درمیان میں صرف سگنیچر کرنے کے لیے, یہ دوسرے ملکوں میں بات کرنے کا انجام کیا ہوتا ہے اور اس کے نقصانات کیا ہیں, حکومت جانتی ہے, سب جانتے ہیں کہ دیش کی سرکشا کا معاملہ ہے, دیش کی حفاظت کا معاملہ ہے. حکومت سب سے زیادہ, دنیا کی ساری حکومتیں سب سے زیادہ جو خرچہ کرتی ہیں وہ دیش کی سرکشا کے لیے, بارڈروں کی حفاظت کے لیے خرچہ کرتی ہیں. تو یہ معاملہ اتنا سنگین معاملہ ہے, تو صرف سگنیچر کرنے کے لیے لکھنؤ سے ایک آفیسر فلائٹ میں صبح چھ بجے وہاں سے نکلے, آٹھ بجے احمد آباد, اور گیارہ بجے ہمارے ساتھ. پھر وہ سگنیچر, دو چار باتیں پوچھی, اور اس کے بعد وہ پھر فلائٹ سے روانہ ہو گئے. اب آپ سوچے کہ صرف سگنیچر کرنے کے لیے, دستخط کرنے کے لیے, صحیح کرنے کے لیے حکومت ان کے پیچھے اتنا پیسہ خرچ کرتی ہے کہ دیش میں کوئی نقصان نہ ہو. سارے خرچے جو ہوتے ہیں وہ اس لیے کیے جاتے ہیں تاکہ دیش میں رہنے والے لوگ وہ اطمینان کی زندگی بسر کر سکیں. تو یہ ہمارے حق میں ہے, ہمیں ساتھ دینا چاہیے. تو صبح ہمیں آٹھ بجے بلایا, سات بج کر پچپن منٹ پر وہاں پہنچ گئے. تو مجھے شام ہوتے ہوئے جو ان کے بڑے آفیسر تھے, انہوں نے ایک بات یہ کہی کہ آپ کا کیس 50% جو ہلکا ہو گیا وہ اس پر ہو گیا کہ آپ کو جب جب بھی بلایا آپ وقت سے پہلے حاضر ہو گئے. یہ ساری باتیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مجھے کچھ اور باتیں بتائی گئی ہیں کہ ابھی اور بہت سے لوگوں کی انکاوری پوچھ تاچھ آپ کی قوم کی ہونے والی ہے. اور مجھے وہاں ایک بڑے آفیسر تھے جن کے ہاتھ میں گجرات, حیدرآباد اور مہاراشٹر کا, ان کے ہاتھ میں پورا چارج ہے. انہوں نے کچھ باتیں مجھے ہمدردی میں کہی. اس میں ایک بات یہ کہی کہ دیکھو 42 نام ہمارے پاس گجرات میں سے ہیں کہ جن پر ہمیں بہت زیادہ شبہ ہے, ان لوگوں کے لیے بہت خطرہ ہے. اس میں زیادہ تر آپ کے شہر کے ہیں. انہوں نے مجھے یہ اشارہ کر دیا کہ آپ کے کچھ جوان بہنیں اور کچھ جوان بھائی بھی خطرے میں ہیں, اس لیے آپ جا کر ان کو سمجھا دیں کہ بھول ہوئی ہے تو سامنے سے بتلا دے، نہیں ہوئی ہے تو پھر جب آپ کی انکاوری ہو، پوچھ تاچھ کے لیے بلایا جاوے تو فوراً چلے آؤ. چھپ جانا، بھاگ جانا، موبائل بند کر کے دور ہو جانا، یہ گویا کہ تم اپنے آپ کو مجرم بتا رہے ہو کہ میں گنہگار ہوں اس لیے بھاگ رہا ہوں. تو اگر آپ اپنی جگہ صاف ہیں تو ڈریے مت، دس آفیسر نہیں 100 آفیسر بھی سامنے بیٹھ جاویں تب بھی آپ کو ڈرنا نہیں ہے. ہماری بہنیں خاص طور پر بہت زیادہ ڈر جاتی ہیں، بلکہ ہمارے بھائی بھی، اس لیے کہ زندگی میں کبھی ان آفیسروں سے کوئی واسطہ پڑا نہیں ہے، کسی آفس میں گئی اور گئے نہیں، اور خاص طور پر پولیس ڈپارٹمنٹ میں تو ہمارا کبھی جانا ہوتا ہی نہیں ہے. ہم نے تو زندگی پر یہی دعائیں کی تھی کہ زندگی میں کبھی اللہ ہمیں وہ ڈپارٹمنٹ پولیس آفیسروں کا منہ ہی اللہ نہ دکھاوے، لیکن مجبوریاں ہوتی ہیں، جانا پڑا، ورنہ ہماری تو زندگی بھر کی دعائیں تھیں. اب ہم ان کو دیکھا نہیں، وہاں کبھی گئے نہیں، اور ایک ساتھ 10-20 آفیسر پوچھنا شروع کر دیں تو ہمارے لوگ گھبرا جاتے ہیں، خاص طور پر بہنیں تو بہت زیادہ ڈر جاتی ہیں. تو آپ کو ڈرنا نہیں ہے، دل میں اللہ کا خوف بٹھاویں، اللہ کے خوف کے ساتھ آفس میں جاویں، بالکل ڈرے نہیں، ہمت کے ساتھ جاویں، ہمت کے ساتھ جواب دیں. آپ کا جو معاملہ وہاں ہوا ہے، کبھی بھی آپ نے وہاں پاکستان میں کسی سے بھی بات چیت کی ہیں تو آپ یاد رکھیں کہ ہم نے کب کیا کیا باتیں کی ہیں، وہی باتیں وہاں کہیں. آپ کو کتنا بھی ٹارچر کیا جاوے، آپ کو کرنٹ دیا جاوے، آپ کی پٹائی ہو، یا شہد سے میٹھی زبان استعمال کر کے آپ کو پوچھے، کچھ بھی ہو، ہر حال میں جو صحیح معاملہ ہے آپ کو وہی سنانا ہے. اور جب بھی جانا ہو اس تیاری کے ساتھ جاوے کہ یہ باتیں ہمیں 1000 دفعہ بولنی ہے. ہم جب احمد آباد میں گئے تو ہم نے ہماری بہن کو یہی بات سمجھائی کہ دیکھو جو باتیں یہاں بولی ہیں، آپ کا پورا رپورٹ انہوں نے لکھا ہے، آپ کو بتایا ہے، اب وہی بات آپ کو وہاں پر 1 دفعہ نہیں 100 دفعہ بولنی ہے، یہ دماغ میں لے کر جانا ہے. جو بولا ہے وہی بتانا ہے، 100 دفعہ بولے تب بھی ہم اپنی باتوں میں کوئی فرق نہ لاویں. آپ جملے بدلیں گے، باتیں بدلیں گے تو آپ پر اور ڈاؤٹ اور شک ہو جائے گا کہ آپ کچھ چھپا رہے ہیں. ہمیں چھپانا نہیں ہے، صاف صاف باتیں کہنی ہیں، کچھ بھی چھپانا نہیں ہے. اور 1000 دفعہ کہنا پڑے تو 1000 دفعہ بھی وہی بات کریں گے. دوسری بات، جب ایسا کوئی معاملہ ہو تو ہمیں حدیث میں تعلیم دی ہے کہ بھائی جہاں ہمیں ظلم کا ڈر ہو، رہائی کا، پکڑ دھکڑ کا، گرفتار ہونے کا ڈر ہو، تو وہاں ہمیں کچھ باتیں سکھائی گئی ہیں. سب سے پہلے صدقہ نکالو، صدقہ مصیبتوں کو ٹالتا ہے. صدقہ نکالو یہ بہت اچھا عمل ہے. ہمارے پورے معاملے میں حد سے زیادہ پیسے صدقے میں دیے گئے ہیں چاروں طرف سے، اسی برکت سے اللہ پاک نے حفاظت کی. 100 صدقہ بار بار نکالو. دوسرا عمل، جن کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے وہ خود بھی اور گھر والے بھی، 41 مرتبہ سورہ تغابن پڑھیں. سورہ تغابن 28ویں پارے میں 15واں اور 16واں رکوع، یہ 2 رکوع ہیں. اس کو 41 دفعہ، 41 اور 1 41 دفعہ اس کو پڑھ لیں. جتنے دن معاملہ چلے، اگر آسانی ہو تو روزانہ پڑھیں، نہیں تو کم از کم 1 دفعہ ضرور پڑھ لیں. تیسری بات، جس آفس میں جانا ہے وہاں بھی اللہ کا نام لے کر جانا ہو، یا کریمو 21 دفعہ پڑھ کر آپ آفس میں جاویں، یا کریمو 21 دفعہ اس کو پڑھ کر آفس میں جاویں، گھر والوں کو دعا میں لگاؤ. اس کے علاوہ آخری جو عمل ہے، جب آپ کو وہاں جانا ہو، پہلی دفعہ اچانک بلا لیتے ہیں، پھر آپ کو 2-4 گھنٹے یا 8 گھنٹے یا 10 گھنٹے یا 2 دن 1 دن کی مہلت دیتے ہیں کہ ابھی آپ کا اتنا ہم نے پوچھا ہے، آپ کو 2 گھنٹے کے بعد یا 10 گھنٹے کے بعد یا کل آنا ہے یا پرسوں آنا ہے. تو بیچ میں آپ کو جو وقفہ مل گیا، اس میں آپ کسی اچھے وکیل کی ملاقات کر لیجئے. اچھے وکیل کی ملاقات کر کے ان کے سامنے پورا معاملہ رکھیے کہ ہمیں اس نام سے بلایا گیا ہے، ہماری یہ انکاوری یہ پوچھ تاچھ ہوئی, ہم سے یہ باتیں پوچھی گئی, اور ہمارا پورا معاملہ یہ ہے کہ ہم نے وہاں کیا کیا ہے. تو جو صاف ہیں وہ وکیل کے سامنے ہی بتلا دے تو وہ آپ کو کچھ باتیں سمجھائے گا کہ آپ کو کیسے جواب دینا ہے. اور آخری بات خاص طور پر بہنوں کے لیے کہ ہماری بہنیں بولتی بہت ہیں, وہ پوچھتے ایک بات ہے اور وہ بولتی جو ہے جواب پانچ باتوں کا دیتی ہیں اپنے آپ, اس میں معاملہ اور گڑبڑ کا ہو جاتا ہے اور تکلیفیں کھڑی ہو جاتی ہیں. لہذا کبھی بھی آفیسروں کے سامنے کوئی بات پوچھی جاوے تو جتنی بات پوچھی جاوے اتنی ہی بات کا جواب دیں, جو یاد ہے وہی بات کہیں, پوچھا ہے اتنی ہی بات کا جواب. اب پوچھا آپ کو کہ آپ کا نام کیا ہے تو آپ کو کہنا ہے کہ بھائی میرا نام عائشہ ہے یا میرا نام قاسم ہے. اب آپ بہنیں کیا بولے گی, میرا نام عائشہ ہے, میرے باپ کا نام یہ ہے, میرے دادا کا نام یہ ہے, میرے پردادا کا نام یہ ہے, میرا سن نیم یہ ہے, میرا خاندان, ان ساری باتیں جو نہیں پوچھی ہیں وہ بھی بتاتی ہیں, وہ پریشان ہو جاتے ہیں اور انہیں ایک ایک بات لکھنی ہوتی ہے. اپنے اپنے خاندان کے 1000 لوگوں کے نام لکھوائے, اس میں کسی ایک کا نام یاد نہیں ہے. تو ہم نے یوں کہا کہ بھائی ہمارے چچا کے لڑکوں کے لڑکے اتنے ہیں اور ان کے نام یہ ہیں, اس میں ایک نام یاد نہیں ہے. تو وہاں انہوں نے یہی لکھا کہ بھائی ان کے چچا کے 9 بیٹے, پہلے بیٹے کی اتنی اولاد ہے, ان کے یہ نام, اور ایک بیٹے کا نام ان کو یاد نہیں ہے. ہر ہر بات لکھی جاتی ہے, اس لیے آپ وہاں زیادہ جو ہے ڈایا پننا یہ اچھا نہیں ہے, وہاں اور نقصان کرتا ہے. جتنا پوچھا ہے اتنا ہی جواب دینا چاہیے. بہنیں خاص طور پر جب وہاں جاتی ہیں تو بعد میں وہ یوں کہتی ہیں, ایک بات تو یوں کہتی ہیں کہ ہم بہت تھک گئی, وہ حقیقت میں تھکتی ہیں. اور ہماری بہنیں 3 گھنٹے 5 گھنٹے زندگی میں کبھی کسی کو اتنا جواب دیا نہیں, پانچ پانچ چھ چھ گھنٹے لے کر بیٹھیں گے تو تھک بھی جائے گی. دوسرا جواب ہماری بہنیں دیتی ہیں کہ ہم گھبرا گئی تھی, اتنے سارے لوگ بیٹھ کر پوچھ رہے تھے چاروں طرف سے, کبھی اس نے پوچھا, کبھی اس نے پوچھا, کبھی ادھر کی بات پوچھی, کبھی ادھر کی بات پوچھی, ہم گھبرا گئے, ٹینشن میں آ گئے. تو یاد رکھیں, میں نے شروع میں بتلا دیا کہ صرف اللہ کا خوف دل میں پیدا کریں, ہمیں گھبرانا بھی نہیں ہے. اور وہاں اس وقت ہم نے کہا کہ ہم نے تھک کر الٹا لکھوا دیا, تو یاد رکھنا اس کا انجام بہت خطرناک ہوگا. 20-25 سال آپ کو جیل کی سلاحوں کے پیچھے رہنا پڑے گا, بڑی مشکلیں تکلیفیں کھڑی ہو جائے گی. اس لیے وہاں 10 گھنٹے نہیں 100 گھنٹے بھی لے کر بیٹھے, آپ اطمینان سے سوچ سوچ کر جواب دیں, صحیح صحیح جواب دیں, چھپانا بھی نہیں ہے, صحیح صحیح جواب دیں. اور جو میں نے بتلایا کہ جب آپ کو پہلی دفعہ بلاویں اور بیچ میں کچھ گھنٹے آپ کو دیں تو اس وقت ضرور کسی اچھے وکیل کی ملاقات کر لیں, ان سے صلاح لے لیں. اور پھر جو باتیں جس طریقے سے بولنے کا انداز وہ بتلاویں کہ آپ ایسے ایسے جواب دینا, تو آپ جا کر ویسے ہی جواب دیں, انشاءاللہ کوئی مشکل نہیں ہوگی. ڈرنا بھی نہیں ہے, ہم اسی دیش کے ہیں, اور وہ ہمارے جو آفیسر ہوتے ہیں وہ کوئی ظالم نہیں ہوتے ہیں. ہمارے دل میں بھی یہی بات تھی کہ یہ خطرناک لوگ ہوتے ہیں, لیکن جب ہم آفس میں گئے تو ہم نے دیکھا کہ نہیں, معاملہ ایسا نہیں ہے. وہ پوچھتے ضرور پوچھتے, بار بار پوچھتے, ان کی جواب داری بنتی ہے. وہ لکھنؤ سے جو فلائٹ سے صرف سگنیچر کرنے آئے, ان کے سامنے ہماری بہن نے ایک بات یہ کہی کہ ہم پریشان ہو چکے صاحب, 6 دن سے سب کاروبار آگے پیچھے, ہمارے بھائی ماموں سب ہمارے پیچھے, وہ ان کے کاروبار ٹوٹ گئے, میں خود آگے پیچھے ہو گئی, پریشان ہو گئے ہیں. اس وقت انہوں نے ایک بات مجھے دیکھ کر کہا کہ بھائی صاحب اگر آپ میری جگہ پر اس کرسی پر ہوتے تو آپ بھی وہی کرتے جو ہم کرتے ہیں, اس لیے کہ دیش کا معاملہ ہے, یہاں اچھی طرح چھان بین کرنا ضروری ہے. ہم زبردستی آپ کو جیل میں نہیں ڈالیں گے, اور کوئی اندر چلا گیا ہے کسی گناہ کی وجہ سے تو اس کو ہم نکال بھی نہیں سکتے. تو انہوں نے مجھے صاف صاف کہا کہ یہ ہماری جواب داری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم حکومت کے سامنے اچھے آدمی کو بھی پیش کریں اور برے آدمی کو بھی پیش کریں, جس نے گناہ کیا ہے اس کا گناہ بتلا دیں, اور جس نے نہیں کیا ہے تو اس کو ہم بتلا دیں کہ یہ نردوش آدمی ہے. جیسے آپ کے معاملے میں ہوا ہے کہ آپ نردوش ہیں, आप 5-6 दिन 7 दिन आप जरूर थके हैं, लेकिन अब हमारी तहकीक हो गई। जिस वक्त हमारे सामने शुरू में मामला आया था तो हम ये समझे थे कि ये बहुत खतरनाक लोग होंगे, लेकिन जब आपकी छानबीन हो गई तब हमें पता चल गया कि नहीं, आप निर्दोष लोग हैं, तब हम आपको बरी कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, तो ये हमारी जवाबदारी है। तो वो पूछते हैं, जरूर पूछते हैं, लेकिन उनकी जवाबदारी जिम्मेदारी बनती है। और देखिए, हम जब वहां पहुंचे हैं और चूंकि 10-12 घंटे वहां रहना पड़ा उन्हीं के साथ, तो खाना उन्होंने अपने पैसों से खिलाया। हमने मना किया कि नहीं, हम जाकर बाहर खा लेते हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमने सुबह से कैंटीन में बोल दिया है कि हमारे, और हमारे सामने फोन भी किया था कि हम 4 ऑफिसर हैं और 4 हमारे मेहमान आए हैं। हमारे बारे में उनके अल्फाज ये थे कि हमारे 4 मेहमान आए हैं, 8 का खाना बना दो, हम 12-12 बजे खाने आएंगे। और यही हुआ, 12 बजे हमको वो ले गए और खाना खिलाया अपने पैसों से। उस वक्त हमारे मामू ने उनसे एक बात ये भी कही कि साहब, 25 साल से हम पुलिस के साथ ज्वाइन हैं, लेकिन 25 साल में पहली दफा पुलिस का खाना हमें नसीब हुआ है। वो हंसने लगे, लेकिन उन्होंने कहा कि देखो, हम उस पुलिस डिपार्टमेंट में से नहीं है, हम ATS से हैं, हम अलग डिपार्टमेंट से हैं, हमें तो हमारे पास कोई भी आता है हम लंबा बिठाते हैं, तो खाना नाश्ता सब हम अपने पैसों से कराते हैं। चुनांचे 2 मरतबा नाश्ता कराया, खाना खिलाया, और शाम को जब बिल्कुल मामला क्लियर हो गया और हम जाने लगे, तो उन्होंने कहा कि अभी आपको नहीं जाना है, हमारे साथ बाहर आओ, वहां हम चाय पियेंगे, उसके बाद जाना है। और इस पूरे मामले में हमने यहां के ऑफिसर, वहां से आए हुए, इन सबको कुछ हदिया यानी इतर की बोतल देना चाह, छोटी सी, वो भी कबूल नहीं की, बिल्कुल सख्ती से मना कर दिया कि नहीं, हम ये चीजें नहीं ले सकते, हमको हुकूमत अच्छी तनख्वाह देती है, हम अपनी जो है जिम्मेदारी की तनख्वाह लेते हैं, हम किसी से रिश्वत या कोई हदिया भी नहीं लेते। इतर की बोतल छोटी सी, वो भी उन्होंने कबूल नहीं की। इसलिए यूं सोचिए कि हमारे पैसे जाएंगे, लाखों रुपए जाएंगे, ये सब गलत सोच है, कुछ नहीं होगा। हमारे जिन भाइयों को, जिन बहनों को बुलावे, आप फौरन चले जावे, अच्छे अंदाज से जवाब दें, जितना पूछे उतना जवाब दें, वकीलों से सलाह मशवरा करें, सदका निकालें, और सदके में खास तौर पर अपने रिश्तेदारों में जो गरीब हैं उनको खिला दें, या फिर हमारे 2 दारुल उलूम हमारे शहर में हैं, वहां बच्चे वो हैं कि जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहमान कहलाए जाते हैं, पढ़ने वाले बच्चे, उनको खाना खिला दिया, वहां के जो मदरिस हजरात हैं पढ़ाने वाले उनकी खिदमत कर ली, उनकी दुआएं ले ली, अपने उस्तादों की खिदमत कर लें, दुआएं ले लें, सदका करें इन लोगों पर, इनसे दुआएं लें। और जो पढ़ने का अमल बतलाया कि सूरह तगाबुन 41 दफा पढ़ लें, आप जावे इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपका मामला बहुत आसान फरमा देगा। 1 दफा 2-5 दिन की तकलीफ है, फिर जिंदगी भर के लिए आपके लिए इंशाल्लाह राहते ही राहते हैं। तो ये अमल कर लें, इंशाल्लाह अल्लाह पाक मामला जिनका भी है, हम दुआ करते हैं कि पूरी कौम में जितने लोगों के नाम है और जिनको बुलाया गया है और आगे बुलाने वाले हैं, उन सब के हक में हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक सबकी हिफाजत फरमावे, फितने के शिकार होने से अल्लाह पाक हमारी पूरी कौम की, पूरी बिरादरी की, एक एक भाई की और एक एक बहन की अल्लाह पाक पूरी पूरी हिफाजत फरमावे। और जो लोग हमारे जेल के सलाखों के पीछे हैं किसी भी मामले में, अगर वो मजलूम है तो अल्लाह पाक उनकी जल्द से जल्द रिहाई की अल्लाह पाक इंतजाम फरमावे, उनको आजादी अदा फरमावे। आमीन।